بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. قاسم الجبارین ومدرک الہاربین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدا بندہ عالم آپ کو امام زمانہ کے سچے سپاہیوں میں سے قرار دے. بآواز بلند درود بھیجیں. ارباب اعظم پاسوان پاکستان کے زیر اہتمام اس عشرہ مجالس میں ہمارا عنوان قرآن و اہل بیت اور دور حاضر کے مسائل کا حل ہے، اور اس عنوان کے تحت اپنے عرائض کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ انبیاء کی ساتویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اگر علم نہیں ہے اور کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے، کوئی سوال ذہن میں آئے، کسی مشکل کا سامنا کرو، تو قرآن و اہل بیت کے پاس چلے جانا، مشکل کا حل مل جائے گا. اور کل روایت عرض کی تھی امام رضا علیہ السلام کی کہ امام نے کہا کہ سورہ طلاق میں اللہ کا ارشاد ہے وَقَدْ أَنزَلَ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا رسول اور ذکر دونوں کا دونوں کے نزول کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. اور امام نے کہا کہ اس ذکر سے مراد رسول اللہ ہیں اور ہم اہل بیت اہل ذکر ہیں. جس طرح گھر رسول اللہ کا ہے تو اہل البیت کہلائے, اسی طرح اگر اللہ کا ذکر رسول ہے تو آل رسول اہل ذکر کہلائے. یہ امام رضا کی حدیث ہے. اور پھر امام رضا علیہ السلام نے, کون امام رضا؟ جن کو عالم آل محمد کا نام دیا گیا, لقب دیا گیا میرے مولا کو, میرے آٹھویں امام معصوم کو. کیا لقب دیا گیا؟ عالم آل محمد. بھائی سارے ہی عالم ہیں, اس لیے کہ جب اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد ہیں, تو پھر پہلا بھی عالم, دوسرا بھی عالم, تیسرا بھی عالم. تو پھر خاص طور پہ امام رضا کو عالم آل محمد کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر امام کو موقع نہیں ملا کہ وہ علوم کو شکافتہ کریں, یا میرے پانچویں امام کو ملا یا چھٹے امام کو ملا, لیکن امام رضا کے زمانے میں میری جان قربان ہو اور انشاءاللہ آپ ان کے روزے کی زیارت کریں, امام کو یہ موقع ملا کہ علوم آل محمد کو دنیا کے سامنے پیش کریں. اب جب علوم دنیا کے سامنے گئے تو دنیا حیران ہو گئی اور کہنے لگی یہ تو عالم آل محمد ہے. اور جب یہ آٹھواں امام آل محمد ہے, عالم آل محمد ہے, تو پھر اس پہلے کے کیا کہنے جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس پہلے کے کیا کہنے کہ جس کے لیے رسول نے کہا میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب شریف آدمی دروازے سے آتا ہے, دیواریں کود کے نہیں آتا, کھڑکیوں سے نہیں آتا. اگر شہر علم تک آنا چاہتے ہو تو پھر دروازے سے آؤ. اور دیکھیے دروازوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, بعض یاد رکھیے گا اس بات کو, دروازوں کا ایک انداز ہوتا ہے. بعض دروازے آپ سے اونچے ہوتے ہیں, بعض دروازے آپ کے قد سے نیچے ہوتے ہیں. جو اونچے ہوتے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جو دروازہ نیچے ہو آپ سے قد سے, آپ کا قد بڑا ہو تو آپ کو جھکنا پڑے گا. توجہ ہے ذہن گرامی, جھکنا پڑے گا. اگر کوئی ناک کے چکر میں رہ جائے میں تو نہیں جھکوں گا, منہ کے بل گرے گا. بھائی علی مرتضی اس باب الہی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سامنے ہر سے شریف انسان سر جھکاتا ہوا نظر آتا ہے. تو پھر جب پہلے کا یہ عالم ہے تو پھر آٹھویں کا کیا عالم ہوگا؟ علوم آل محمد. امام فرماتے ہیں فَأَوْمَحَ بِيَدْهِ إِلَى صَدْرِ, امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا نَحْنُ ذِكْرُ اللَّهِ, ہم اللہ کے ذکر کو بیان کر, نَحْنُ أَهْلُ ذِكْرِ, ہم اہل ذکر ہیں. لہذا دنیا میں جہاں پر بھی کوئی بھی مشکل آئی دنیا انہی کے در پر جھکی. روایت عرض کر چکا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی, ما نبی نبی قط الا بتصدیق معرفت حقنا, یا الا بمعرفت حقنا وبفضلنا علی من سوانا. چھڑے امام کون؟ مذہب جعفری کی بنیاد رکھنے والے, مذہب تشیع کی بنیاد رکھنے والے. اب بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں, اس لیے کہ پہلا بھی نور محمدی کا حامل, توجہ رکھیے گا, علی مرتضی نور محمدی کا حامل, حسن نور محمدی کا حامل, حسین نور محمدی کا حامل, باقر نور محمدی کا حامل, تمام افراد تمام ائمہ طاہرین کون ہیں؟ نور محمدی کا حامل ہیں. تو بس ان کا علم ہی کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے. اور جو رسول اللہ کے فضائل ہیں سوائے خاتم النبیین کے, وہ تمام فضائل روایت عرض کر چکا ہوں, والفضل تمام کا تمام فضل لکا یا علی من بعدی والائمت من بعدک, اے علی میں جو فضیلتیں مجھے ملی ہیں وہ میرے بعد تمہیں اور تمہاری اولاد جو ائمہ طاہرین ہیں ان تک منتقل ہو جائیں گی. توجہ رکھیے گا زیدہ نے کہا. اب امام فرما رہے ہیں کون؟ چھٹے امام. چھٹے امام فرما رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمارا ہر امام نور محمدی کا حامل, اولنا محمد
آخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد، یہ حقیقت محمدیہ کے حامل ہے، توجہ رکھے گا۔ بہت دلیل سے بات عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ ولایت تکوینی کے مراحل ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ولایت تکوینی اور تشریح پہ گفتگو کروں گا، موقع نہیں ہے، لیکن بہت ہی دلچسپ انفارمیٹیو ٹاپک ہے، اس پہ گفتگو ہونے چاہیے۔ آج جو لوگ ولایت کے نام پہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، ان کے لیے منہ توڑ جواب ہے۔ آپ کو جیسے میں نے کہا سافٹ وار ہے، نرم جنگ ہے، آپ کو ولایت سے دور کیا جا رہا ہے، تو ولایت تکوینی ولایت تشریح یاد رکھیے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے سارے امام ایک ہی فقہ کو بیان کرنے والے، ہمارے کتنے 12 امام ہیں، اہل سنت کے کتنے امام ہیں امام فقہ، 4 فقہ ہیں، 4 امام 4 فقہ، لیکن ہم نور محمدی کے حامل ہیں، اس لیے کہ ہمارے 12 امام ہیں ایک فقہ ہے، 12 امام ہیں ایک فقہ ہے، آپ کے 4 امام ہیں 4 فقہ ہے، یعنی چاروں میں علمی اختلاف موجود ہے، لیکن ہمارے ائمہ میں کوئی علمی اختلاف موجود نہیں ہے، پہلا جو کہہ گیا آخری بھی آ کے اس کی تصدیق کرے گا، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں اپنی ذاتی رائے ڈالی جاتی ہے، جہاں پہ خواہشات نفس آ جاتی ہے، جہاں علم جہل کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ائمہ کا علم اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور اللہ کے علم میں جہل کا شائبہ نہیں ہوتا۔
درود محمد و آل محمد۔ لہذا اب امام فرما رہے ہیں، یعنی امام نے فرمایا، یعنی رسول اللہ نے تصدیق کر دی پہلے ہی، مانو بے نبیوں قطن، یقیناً حتماً کسی نبی کو نبوت نہیں ملی الا بتصدیق معرفتنا، ہماری معرفت کی تصدیق سے، وبفضلنا علی من سوانا، اور ہمارے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو ہمارے پر فضیلت دی۔ توجہ رکھیے گا، جتنے بھی مسائل ہیں ہر نبی نے، توجہ رکھیے گا، ہر نبی نے ان کی تصدیق کی تو نبوت ملی۔ روایت عرض کر رہا ہوں، کتاب میرے پاس موجود ہے، میں معمولاً کتابیں ساتھ رکھتا ہوں، اور اگر کہیں ضرورت ہوتی ہے تو ممبر بھی لے کے آتا ہوں اور نقل کرتا ہوں۔ فرمایا امام نے کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل نہیں بنایا، کب؟ جب رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کی تصدیق کی۔ توجہ رکھیے گا، موسیٰ کو کلیم اللہ کا درجہ نہیں دیا، کب؟ جب موسیٰ نے محمد اور آل محمد کی ولایت کی تصدیق کی۔ توجہ رکھیے گا، اس وقت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف حاصل، جتنے بھی انبیاء ہیں اور اہل سنت کی معتبر کتابوں سے، کتاب میرے پاس موجود ہے فضائل الخمسہ، یعنی 75 کے فضائل، اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے 3 جلدی کتاب لکھی ہیں، بیروت سے چھپی ہے، 3 جلد میرے پاس موجود ہیں، اس سے یہ روایت عرض کر رہا ہوں۔ نور الابصار نامی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، شبلنجی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایک آدمی آیا، بڑی عجیب غریب باتیں کرتا تھا، لوگوں کی ایک جماعت اسے خلیفہ کے پاس لے کر آئی، تو لوگوں نے کہا محترم یہ بڑی عجیب غریب باتیں کر رہا ہے، جب ہم نے پوچھا کیسے اصبح تھا بھائی، صبح کیسے کی، کیا حال چال ہیں، تو اس نے جو ہے کچھ عجیب و غریب باتیں کی، اور ہم تو پریشان ہو گئے، اس کا ایمان تو ڈگمگا رہا ہے۔ پہلی چیز جو اس نے پیش کی وہ تھی اصبح تو احب الفتنہ، میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، دوسری بات اکرہ الحق، مجھے حق سے کراہت ہے، نفرت ہے، تیسری چیز اصدق الیہود و نصارا، میں یہود اور نصارا کے قول کی تصدیق کرتا ہوں، اس کے بعد کہاں وَأَوْمَهُ بِمَا لَمْ أَرَاهُ، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں جس کو دیکھتا ہی نہیں، اور اس کے بعد کہا وَأَقِرُّ بِمَا لَمْ يُخْلَقْ، اور اس کا اقرار کرتا ہوں جس کو خلق ہی نہیں کیا گیا۔ توجہ رکھیے گا، جو ابھی موجود ہی نہیں ہے،
اب لوگوں نے سنا تو بڑے پریشان ہوئے، جماعت لے کے چلی، اس کا تو یہ تو ایمان ڈگمگا دے گا، یہ تو گمراہ کر دے گا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، خلاف شریعت، خلاف عقل، خلاف قانون. خلیفہ کے پاس لے گئے، خلیفہ نے پوچھا ماجرا کیا ہے، ماجرا بیان کیا، سوال کیا. اب جب سوال کیا تو خلیفہ سے مسئلہ حل نہ ہوا تو فوراً حلال مشکلات کی طرف بھیجا. توجہ رکھیے گا، کس کی طرف بھیجا؟ حلال مشکلات کی طرف بھیجا. مولا نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے، اس نے بتا دیا میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. مولا کا صحیح تو کہہ رہا ہے، حق بات تو کہہ رہا ہے. یعنی جب وہ یہ کہہ رہا ہے اسبات احب الفتنہ، مجھے فتنے سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے انما اولادکم اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. یہ اپنے فتنے سے، انہیں مال اور اولاد سے محبت کر رہا ہے. اب لوگ پریشان ہو گئے. پھر امام نے کہا دوسرا مسئلہ بتا. اس نے کہا کہ جناب اکرہ الحق کا، میں حق سے نفرت کرتا ہوں، کراہت رکھتا ہوں. توجہ رکھیے گا. اب امام نے کہا بتا. اور جب بتایا تو امام نے کہا صحیح تو کہہ رہا ہے، جات سکرۃ الموت بالحق، جب موت آئے گی تو اس کی سختی بہت شدت کے ساتھ ہوگی. جب موت انسان کو پیاری نہیں ہوتی، جب مال و دولت سے محبت کرے گا تو موت کا خوف بیٹھ جائے گا، موت سے نفرت کرے گا. ارے صحیح تو کہہ رہا ہے. اس کے بعد ایک ایک کر کے جب اس نے جواب پانے شروع کیے تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اعوذ باللہ من معضلت لا علی بها، میں ہر اس مشکل سے، ہر اس پریشانی سے، ہر اس سوال سے، ہر اس پرابلم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس کے ساتھ علی موجود نہ ہو.
جس کے ساتھ
کون کہہ رہے؟ خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی کی مشکل کشائی نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتے. یہ ہے قرآن و اہل بیت کا در. عزیزان گرامی، ان سے کہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، ان سے جا کے پوچھ لو. درود بھیجے عظمت امیر المومنین علیہ السلام. یہ ہے مقام ائمہ طاہرین علیہ السلام. وہ کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ملائکہ کچھ کام کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا، روایت میرے پاس موجود ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے. حضرت علی اور رسول اللہ آمنے سامنے تشریف فرما ہے. رسول اللہ نے کہا کہ مجھے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا ہے. تو مولا کائنا نے پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا ہے علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام ملائکہ پر افضلیت قرار دی ہے اور تمام انبیاء کا سردار اور خاتم النبیین مجھے بنایا ہے. توجہ رکھیے گا. اس کے بعد کہا کہ جتنے بھی فضائل ہیں، یہ روایت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، والفضل لک یا علی من بعدی، اے علی میرے بعد جتنے بھی فضائل ہیں سوائے ختم نبوت کے اور رسالت کے عہدے کے، وہ سب تمہیں تمہاری اولاد کو منتقل ہو جائیں گے. تو ہم اہل بیت، رسول اللہ کہتے ہیں ہم اہل بیت، ہم محمد آل محمد تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں اور تمام ملائکہ سے بھی افضل ہیں. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں والملائکہ لخدامنا، ارے ملائکہ ہمارے غلام ہیں، وخدام محبینا ہمارے چاہنے والوں کے غلام ہیں. جو علی کا غلام ہوتا ہے ملائکہ اس کے غلام بن جاتے ہیں.
اب جب یہ مسئلہ ہے تو پھر کوئی جھولا جھلانے کے لیے آتا ہے، کوئی خیاط بن کے آتا ہے، کوئی علی کی چکی پیسنے آتا ہے، مختلف طریقے میں بہانوں سے ملائکہ آتے ہیں. یہ خادمین اہل بیت ہیں، یہ خادمین محبان اہل بیت ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، پردہ چھوڑ دیں. جی غیبت جائز، گانا جائز، بری بات جائز، ہر حلال چیز حرام، ہر حرام چیز حلال، نہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ ملائکہ ہماری خدمت کرنے والے ہمارے خدمت گزارے، ہرگز نہیں، عزیز گرامی، عمل ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے ہمیں قرآن و اہل بیت کے پاس آنا ہوگا، اور پوچھنے کا ادب ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، سوال کرنے کے اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نہیں ہے تو علم کی تشنگی کو بجھانے کے لیے اہل بیت کے پاس جاؤ، الجھنے، علمیت معلوم کرنے کتنے پانی میں ہیں۔ بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کی علمیت کو جانچنا چاہا، میرے نوے امام کے پاس آئے کچھ لوگ، بہت بڑے ایک بہت بڑے عالم کو بلایا گیا، اور بادشاہ نے ادھر سے امام موجود، اس نے کہا کہ اس بچے سے کیا سوال کروں؟ امام نے کہا اچھا تم سوال تو کرو، توجہ رکھیے گا، سوال تو کرو۔ اب اسے کو بتاؤ کہ اگر، اب یہ تو بچہ سمجھ رہے ہیں نا، وہ بچہ تھوڑی ہے، وہ تو امام ہے۔ جب جو امام سے درجے میں کم تر ہے اس کو جھولے میں نبوت مل سکتی ہے، تو 8 سال کے بچے کو امامت کیوں نہیں مل سکتی؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہے۔ وَجَعَلَنِ نَبِيٌّ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِ نَبِيًّا، حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ مجھے نبی بنا کے بھیجا، مجھے کتاب عطا کی ہے، گہوارے میں ہے، ماں کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو عصمت کی گواہی دیتا ہے ماں کی، وہ در حقیقت خدا کی طرف سے ہم کلام ہو جاتا ہے، ماں بھی وہ عظیم ماں تھی۔ بہرحال اب اس نے کہا، بہت بڑا عالم تھا، بڑے غرور تکبر سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو کیا حکم ہے؟ ایک دفعہ میرے امام مسکرائے، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ عمرے کا احرام تھا یا حج کا احرام تھا، حرم کے اندر شکار کیا تھا یا حرم کے باہر شکار کیا تھا، شب کا وقت تھا یا روز کا وقت تھا، مسئلہ جانتا تھا یا مسئلہ نہیں جانتا تھا۔ تب جو ایک دفعہ انجام دیا، بار بار انجام دیا، اب امام نے منہ شکافیاں کرنی شروع کر دی، اب اس کے تو چھکے چھوٹ گئے کہ میں نے تو ایک مسئلہ بیان کیا تھا، لیکن علم لدنی کے مالک اس امام نے اس سے منہ شکافیاں شروع کر دی۔ قربان جو امام محمد، درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو بہت سے لوگ آزمانا چاہتے تھے، دیکھیں، ٹیسٹ کریں کتنا علم ہے، منہ کی کھا کے گرتے تھے۔ اور شاباش ہو کراچی کے شیعوں کو، مومنوں کو، محبوں کو، عزاداروں کو، تمہارے لبیک یا حسین کی صداؤں نے اثر کر دیا۔ کچھ شر پسند وردی والوں نے سبیلوں کی بھی حرمتی کی، کیا ہوا؟ احتجاج کیا، قوم نے آواز اٹھائی، جس کو جہاں جتنی توفیق ملی اس نے آواز اٹھائی، آپ نے بھی اٹھائی، میں نے بھی آپ کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کیا ہوا؟ آج سیکیورٹی فورسز کے ایک ادارے کے سربراہ نے کہا کہ اب ہم خود 10 محرم اور 9 محرم کو سبیل لگائیں گے۔ وہ لگائیں نہ لگائیں، سیاسی بیان، اکثر تو سیاسی بیان ہوتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے نوٹس لیتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، وہ نوٹ ہی کرتے رہ جاتے ہیں، وہ نوٹس ہی کرتے رہ جاتے ہیں، ہو تو بولا تو کچھ نہیں ہے، کمیٹیاں بن جاتی ہیں جی، مختلف جو ہے وہ کمیٹیاں، تفتیشی سسٹم جو ہے وہ نکل جاتی ہے، ہو تو بولا کچھ نہیں، وہ نوٹ ہی چھاپتے رہ جاتے ہیں بیچارے۔ اب یہ تو اتنا بدبخت محکمہ ہے کہ ماتحت بھی اپنے افسر سے پیسہ چائے پانی مانگتا ہے کہ چائے پانی دو گے تو تمہارے ساتھ چلیں گے، نہیں دو گے تو نہیں چلیں گے۔ یہ تو حال ہے ہماری پولیس کا۔ تو ایک سیکورٹی فورسز کے ادارے نے یہ کہہ دیا، فورس کے ادارے نے کہہ دیا کہ لگائیں گے، آپ لگانے لگائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ذکر حسین سے مت الجھنا، یہ پہلے کہہ چکا ہوں میں، یہ کوئی جذباتی جملے نہیں، حقائق ہیں، تاریخ اٹھا کے پڑھو۔ 72 کے مقابلے میں 18,000 یا 33,000 کا لشکر بھی لکھا ہوا ہے، کیا ہوا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کس کی تھیں؟ ہارا کون؟ سر کس کا کٹا؟ عزت کس کو ملی؟ آزاد کون تھا؟ رسوا کون ہوا؟ کربلا نے بتا دیا، آزاد یزید تھا، قیدی اہل بیت تھے، رسوا یزید ہوا،
سر حسین کا کٹا لیکن عزت یزید کو نہیں، حسین ابن علی اور کشتہ کربلا کو ملی۔
تو اس ذکر سے مت ہو جاؤ،
تو یہ آپ کی استقامت ہے۔ فوراً علماء نے، انجمنوں نے، اداروں نے، سب نے مل کے آواز اٹھائی، الحمدللہ۔ یہ بنیادی حق ہے، یہ پانی پلانے دیجئے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ناچ گانے، کنسرٹ، محفلیں، دنیا بھر کی آلہ بلا نحوستیں
روڈ پہ ہو رہی ہوتی ہیں، گانے کے لیے کوئی لائسنس ہوتا ہے؟ یہ مارننگ شو جو اتنے فحاشی پھیلا رہے ہیں، ان کی کوئی لائسنس ہے؟ مگر ذکر حسین کے لیے، ماتم حسین کے لیے، سبھی لگانے کے لیے، شرم کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ان کو اس بات سے سبق ملا ہوگا۔ بہرحال میں اپنی جانب سے آپ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت جلد عقل کے ناخن لے لیے۔ ڈیجی رینجر صاحب، آئندہ ایسا مت کیجیے گا، اور اپنے اہلکاروں کو کم سے کم ایک ایسی عینک دے دیں جسے انہیں پتہ چل جائے کہ یہ رنگ کون سا ہے، عزا کا رنگ ہے یا خوشی کا رنگ ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ پوچھیں، سوال کریں، یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دو قسم کی جنگیں لڑی گئی ہیں اس دنیا میں، ایک سخت جنگ، ایک نرم جنگ۔ سخت جنگ کون سی ہوتی ہے؟ اسلحہ، گولا، بارود، قتل، خون، یہ سخت جنگ۔ مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تحتیک کر دیا جاتا ہے، حق حیات سے محروم کر دیں گے، زہر ملا دیں گے، انجیکشن لگا دیں گے، بم کے ذریعے سے دھماکہ ہو جائے گا، محفلوں میں، میلادوں میں، مسجدوں میں، مبارگاہوں میں، مندروں میں۔ کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ اس طرح حل ہونے والا نہیں ہے، ان کو جتنا مارتے ہو اتنا ہی زیادہ یہ متحد ہوتے چلے جاتے۔ حسن نصر اللہ نے کیا کہا تھا؟ بھائی تم ہمیں مارتے ہو، ہمارا ایک کم کرتے ہو، ہمارا حسین ابن علی سے رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ آہا، کیا کہنے، سلام ہو سید تم پر، حسن نصر اللہ میرا سلام ہو۔ کہتا ہے تم ہمیں مارتے ہو، ایک کم کرتے ہو، دو کم کرتے ہو، تین کم کرتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا جتنی شہادتیں دیتے ہیں کربلا سے رابطہ اور رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ کسی کے جانے سے خلا پیدا نہیں ہوتا، جیسے ہی خلا پیدا ہوتا ہے وہ فوراً ہی پر ہو جاتا ہے۔ بہت ہی سادی سی مثال عرض کروں، پانی میں پتھر پھینکیں، اینٹ پھینکیں، لمحے بھر کے لیے اینٹ اپنی جسامت کے برابر ایک جگہ پیدا کرے گی پانی میں، آنے واحد میں جیسے ہی وہ نیچے حرکت کرے گی پانی دوبارہ مل جائے گا، کوئی خلا پیدا نہیں ہوگا۔ ارے ہم آب حیات رکھنے والے ہیں، یہ عزاداری آب حیات ہے، کربلا آب حیات ہے، یہاں سے زندگی کا درس ملتا ہے۔ اب اگر کوئی ہمارے درمیان سے چلا بھی جائے تو کوئی خلا پیدا نہیں ہوتا، آنے واحد میں منسجم، متحد، یک جہد، یک زبان، یک صدا ہو کر سب یہی کہتے ہیں، لبیک یا حسین۔
درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ یہ مجلس درسگاہ ہیں، یہاں سے علوم آل محمد دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کی جنگیں ہیں، پہلی قسم کی جنگ میں کہا کہ نہیں، اب یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں فلسطین کا حل، دیکھیں کتنے سالوں سے لڑ رہے ہیں، استقامت، شجاعت، دلیری، اسکول گرائے جا رہے ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں، کھلونوں کے اندر بم ہیں، اسپتالوں کو بیماروں کے سروں پر ڈھایا جا رہا ہے، مسمار کیا جا رہا ہے بموں کے ذریعے سے، لڑ رہے ہیں بحرینی، لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بحرین میں جب محرم شروع ہوا، کیا ہوا، آل خلیفہ کے نمک حراموں نے اپنے امریکی آقا کی خوشنودی کے لیے کیا کیا، انہوں نے کالے بینر اتارنے شروع کر دیے، اہل بیت کے نام لکھے تھے ان کو زمین پہ گرانا شروع کر دیا۔ کب تک کرو گے ایسا، کتنے دن کی زندگی لے کے آئے ہو، عمر نو لے کے آئے ہو، خضر کی حیات لے کے آئے ہو، مرنا ہے تمہیں، قبر میں جانا ہے، کیڑے پڑنے ہیں تمہارے جسموں میں انشاءاللہ، دنیا اور آخرت کا عذاب دیکھو گے تم، لیکن استقامت ہے آیت اللہ عیسیٰ قاسم کو، کہا کہ ہم اس کی شہریت منسوخ کر کے اس کو جلا وطن کر دیں گے، پوری قوم متحد ہوگی لبیک یا حسین کے نعروں سے، کوئی نعرہ اور نہیں ہوتا ان کی زبان پر، ایک ہی نعرہ ہوتا لبیک یا حسین، کربلا ہمیں حیات دینے والی، یمن ترنے والا سمجھا ہوا تھا آل سعود نے، ان امریکہ کے نمک خاروں نے ترنے والا سمجھا ہوا تھا، ایک صوبہ سمجھتے تھے یمن کو، مسئلہ حل ہو جائے گا چٹکی بجاتے ہی، نہ کو چنے چبوا دیے، آ جاؤ سامنے استقامت، کہا کہ نہیں، یہی حال صدام نے کیا تھا جب ایران پر اسلامی انقلاب کے تحت حملہ کیا، اس نے اپنا آدھا انٹرویو بغداد میں دیا اور کہا کہ آدھا انشاءاللہ تہران میں ہوگا چند گھنٹوں بعد، وہ چند گھنٹے آج تک پورے نہیں ہوئے، صدام حسین کے پھانسی پہ لٹک گیا، ارے جس ملک میں امام خمینی کی تصویریں لگانا جرم تھی، آج عراقی عوام آیت اللہ خمینی کی، آیت اللہ امام خامنائی کی تصویریں اپنے مرجع دینی آیت اللہ سیستانی کے ساتھ لگا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں عزت، اسے کہتے ہیں شان، اسے کہتے ہیں مرجعیت، اسے کہتے ہیں فقیہ، نہیں توڑ سکے، نہیں جھکا سکے، خرید نہیں سکے، پاکستان میں بھی یہی کیا، توڑو دھماکے کرو ڈراؤ، نہیں کر سکے، اب انہوں نے دوسری جنگ کا آغاز کر دیا، مختلف ممالک میں یہ جنگیں ہو رہی ہیں، شام کا بھی تذکرہ کروں، دنیا بھر سے بشمول پاکستان نواز شریف صاحب نے عوامی مینڈیٹ حاصل کر کے یہاں سے سپاہ صحابہ، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگی، الا بھلا سارے جتنے منحوس تھے جن کی ولدیت نہ معلوم تھی، سب کو اٹھا کے بھیج دیے، جاؤ بھائی جاؤ، حسن رسول اللہ نے کہا آنے دو، آ جاؤ، تمہیں تمہاری ماں کا دودھ نہ یاد دلائے تو میرا نام بھی حسن رسول اللہ نہیں، دیکھ لیا حال، تم ہمیں کہتے ہو کہ پاکستان، واضح طور پہ کہہ رہا ہوں میں، تم ہمیں کہتے ہو کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ذریعے سے شام میں دخالت کر رہا ہے، جہاں پر بھی سنو ذمہ دار میں ہوں، جہاں پر بھی مقامات مقدسہ کی حفاظت کا مسئلہ آئے گا، ہم کسی نواز شریف کو، ہم کسی آل خلیفہ کو، ہم کسی آل سعود کو نہیں جانتے، یہ ہمارا روحانی رشتہ ہے ان مقامات مقدسہ سے، سرحدیں ہمارے درمیان حائل نہیں ہو سکتی، پاکستان سے بھی جائیں گے، دنیا بھر سے مومنین جائیں گے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، یہ مت کہ تم دہشت گرد بھیجو سعودی عرب کے ریالوں پر، وہ جائز، وہ مباح، وہ حلال، وہ نمک حلالی کے تقاضوں کے عین مطابق، اور ہم رسول کی نواسی کے روزے کی حفاظت کے لیے جائیں، بھول ہے تمہاری، اور وقت ہوا تو خود میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ، یہ کوئی جملے نہیں ہیں مجلس کو گرمانے کے لیے، عزیزان گرامی، جو لوگ جانتے ہیں میرا لب و لہجہ وہ جانتے ہیں، میں چوکتا نہیں ہوں حق بات کہنے میں، تو سنیں وہ لوگ، انہوں نے کیا کیا، اب کہا کہ نرم جنگ، سافٹ وار، ان کے عقائد کو خراب کرو، ان کی بنیادوں کو متزلزل کرو، تین میدان ہیں سافٹ وار کے عزیزان گرامی، تین مراحل میں یہ سافٹ وار لڑی جا رہی ہے، موضوع ہمارا ذہن میں رہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 7 کا ایک حصہ، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم کو علم نہیں ہے، دنیا آج محمد آل محمد کے دروازے پر موجود ہے، حضہ علمیہ نجف و قم کے سامنے دنیا موجود ہے، سوالات کا انبار لگا ہے، عزیزان گرامی سافٹ وار یعنی تمہارے عقائد کو خراب کیا جائے گا، سب سے پہلا نشانہ تمہارا عقیدہ، تمہاری معرفت کا میدان ہے، دوسرا میدان تمہاری ویلیوز ہیں، تمہاری اقدار ہیں، اور تیسرا تمہارا عمل، تمہارا رفتار، تمہاری رفتار اور تمہارا کردار. یہ تین میدان ہیں سافٹ وار کے، توجہ رکھیے گا. اور تینوں میں مسلسل حملے ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ حملے جو ہوں گے وہ آپ کے اعتقاد کے میدان میں آپ پہ کیے جائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ ہوش، فکر، اختیار اور آئیڈیالوجی کے ساتھ کرتا ہے. ماہرین طب یہ کہتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی پنچ ہو جائے آپ فوراً ہٹا لیتے ہیں، آنے واحد میں، یا آنے واحد بھی بہت لمبا عرصہ ہے، جیسے پن لگی آپ نے فوراً ہٹا لی. لیکن کہتے ہیں یہاں سے پیغام جاتا ہے ذہن میں کہ کوئی چیز چبھی ہے، ذہن فوراً پیغام دیتا ہے یہ خطرناک ہو سکتی ہے، ہٹا لو. یہ شعوری ہے، یہ شعور انسان ہے. یعنی یہ معمولی سا عمل بھی انسان شعور کے ساتھ انجام دے. یہ اور بات ہے کہ وہ نہ جانتا ہو. انسان کا ہر عمل، توجہ رکھیے گا، ہر عمل کیا ہے؟ شعور کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کا ہر عمل ہی شعور اور اختیار کے ساتھ قبول ہے. جس کو میں نے کل نوجوانوں کے لیے عرض کیا تھا، ایک نقطہ کا تھا، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. مولا امیر المومنین کا قول سنایا تھا کہ گناہ پر قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی انسان اپنا دامن بچائے تو وہ فرشتوں سے زیادہ افضل ہے. اب اگر کوئی نابینا انسان یہ کہے جناب میں تو نامحرم کو دیکھتا ہی نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے لیے فضیلت کی بات نہیں ہے. فضیلت کی بات اس کے لیے جس کی آنکھیں ہوں وہ نامحرم کو نہ دیکھے. ایک عورت سن نہیں سکتی، وہ کہتی میں تو غیبت سنتی ہی نہیں. بھائی آپ کے لیے فضیلت کی بات تھوڑی ہے، آپ میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے سننے کی، لہذا آپ سنیں نہ سنیں برابر ہے، ایکول ہیں. فضیلت اس کے لیے ہیں گانا نہ سننا، غیبت نہ سننا، بری بات نہ سننا، جس کے پاس قدرت ہو سنے اور کیا ہو نہ سنے. ابو الفضل ایک بوڑھا آدمی تھا، قوم میں اس کا ایک قہوہ خانہ تھا. اور یہ شخص، یہ بہت دلیل سے عرض کر رہا ہوں، کئی مرتبہ امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہوا. چونکہ نیک تھا، متقی تھا، اس کو بعض اوقات اذن تشرف مل جایا کرتا تھا. یہ جب کسی محفل میں جاتا تھا اور دیکھتا تھا غیبت ہو رہی ہے تو یہ اس کی نصیحت کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ یہ وہیں کونے میں بیٹھا بیٹھا ہلکے ہلکے جو ہے امام زمانہ سے مناجات کرنے لگتا، فارسی میں اشعار پڑھنے لگتا، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے. اب جو لوگ غیبت کر رہے ہوتے تھے یا بری باتوں میں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں گرفتار ہوتے تھے وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتے، چھوڑ دیے. اس کی تربیت کا ایک انداز تھا. تو غیبت کوئی سنتا ہے اور سن سکتا ہو اور نہ سنے، اس کے لیے فضیلت ہے، توجہ رکھیے گا. یعنی انسان اختیار رکھتا ہو اور پھر نہ کرے تو پھر وہ فضیلت ہے. اب آ جائیے، انسان جتنے بھی اختیاری اعمال انجام دے رہا ہے، ارادی عمل انجام دے رہا ہے، شعوری عمل انجام دے رہا ہے، اس کے پیچھے آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان کی آئیڈیالوجی. اور پھر اس کے ذیل میں احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ تقلید بھی زمانۂ غیبت میں واجب ہے، کہ جب امام موجود نہ ہو تو تقلید بھی واجب ہے. اس صورت میں جب آپ خود مجتہد نہ ہو، احتیاط عمل نہ کرتے ہوں، تو تقلید آپ پر واجب ہے کہ کسی مجتہد جام و شرائط کی تقلید کریں. اب انہوں نے کہا کہ ان کے جو نظریات ہیں ان کو متزلزل کیا جائے. اور کل جو میں نے سوال اٹھایا تھا، کیا عقیدہ کافی ہے یا عمل کی بھی ضرورت ہے؟ کچھ لوگ آج کل گوشہ کنار سے آوازیں آ رہی ہیں، نہیں جناب عقیدہ کافی ہے، جس کو میں کل کی ابتدائی لمحات میں بیان کر چکا ہوں. آپ تصدیق طلب کرتے ہیں، بھائی بتائیے، آپ ڈاکٹر ہیں تصدیق، انجینئر ہیں تصدیق، پولیس والے ہیں تصدیق، انجیکشن لگانا ہے تصدیق، ٹیکہ لگانا ہے تصدیق، مانگتے نہیں مانگتے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اوپر جائیں اور کہیں جناب ہم تو بس چاہنے والے ہیں مولا کے، اور بغیر تصدیق آپ کو چھوڑ دیا، قرآن نے خود کہا ہے احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف اس بنا پر چھوڑ دیے جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے، کوئی کھل جا سمسم ہوگا کہ وہاں پر نعرہ لگے گا، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، اور سب کے سب ادھر چلے جائیں گے؟ نہیں، دلیل مانگی جائے گی، کیا لے کے آئے ہو؟ اہل بیت سے منسوب تھے تو عمل کیا تھا؟ کہیں بدنامی کا سبب تو نہیں بنے؟ کہیں ایسا تو نہیں کالے کپڑے پہن کر ایسی حرکتیں کرتے پھرتے تھے جس سے اہل بیت کا مذہب، اہل بیت کی تعلیمات، اہل بیت کی قربانی پامال ہوتی تھی، بدنام ہوتی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی میری بہن زینب کی بے پردگی پہ روتی ہو اور خود بے پردہ ہو، کوئی یزید کو یزید کے مظالم پر روتا ہو اور خود داڑھی نہ رکھتا ہو، کوئی حسین کے آخری سجدے کو یاد کرے لیکن نماز سے غافل ہو، توجہ رکھیے گا، کوئی علی اکبر کا ماتم کرتا ہو لیکن اس کا اخلاق ماں باپ سے اچھا نہ ہو، کوئی بچی عزاداری میں آتی ہو لیکن سکینہ کی سیرت کے برخلاف اپنے والدین کو ارشد دیکھے آئے، تو پوچھا جائے گا آپ سے؟ اب انہوں نے کہا کہ ان کے عقائد کو خراب کرو، کیا کرو؟ انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ایجاد کرو جس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے. کہا کیسے؟ کہا کہ انہیں کے درمیان سے کچھ افراد کو خریدا جائے جو ضعیف الایمان ضعیف العقیدہ ہیں، ان کو جعلی اور غیر مستند احادیث جو ہیں ان کے سامنے پیش کر دی جائیں تاکہ یہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، اور معذرت کے ساتھ وہ مناسب نہیں جملہ لیکن کہہ کے جا رہا ہوں، اپنا انو سیدھا کریں، اور یہی ہو رہا ہے، کچھ افراد کو ہم میں سے خریدا گیا، کچھ افراد کو باہر سے بھیجا گیا، اور ہم بھی ماشاءاللہ جو کہہ رہے ہیں وہ سنا کے چلے جاتے ہیں، ہم سنو کے سن لیتے ہیں، مجلس سننے کا سن ہو کر سننے کا نام نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، یہ مجلس سننے کا نام نہیں ہے، ہمیں سنا سنا کے سن کر دیا، کچھ بھی کہہ کے چلے جاؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو توجہ کی ضرورت ہے. اب انہوں نے کہا کہ باتیں ایسی کرو جس سے ان کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ بھئی عمل ضروری نہیں ہے، عمل تو بڑا مشکل ہے، بھئی مسجد کون جا رہے ہو؟ یہ علی کی قتلگاہ ہے. اچھا علی کی قتلگاہ، نماز تو کربلا پر پڑھو. ارے بی بی سر پہ دوپٹہ نہ ڈالنا. ارے زینب کے سر پہ چادر نہیں رہی تو تو کیوں دوپٹہ ڈال رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں حربے دیکھیں. اچھا تو اگر مسجد علی کی قتلگاہ ہے تو پھر امام حسین کی قتلگاہ کی زیارت کے لیے کیوں جاتے ہو؟ توجہ کیجیے، میری عادت نہیں ہے کہ میں جملوں پر واہ واہ کرواؤں آپ سے، نہیں، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا مجھے محسوس کریں، میرے جملوں کی سنجیدگی کو محسوس کریں، میری عادت نہیں ہے کہ میں منٹ منٹ پہ جملے روک کر کہوں جی توجہ کی آپ نے ماشاء اللہ بےچارا واہ واہ سوانے لگے، نہیں. مسجد میں جانے کے لیے کہا علی کی قتلگاہ، لیکن حسین کی قتلگاہ کے لیے یہاں سے چارٹر تیارے جا رہے ہیں، یورپ سے دنیا بھر سے جو ہے وہ لوگوں کو فری لے جایا جا رہا ہے، یہ کیا معمہ ہے؟ بھائی اگر وہ قتلگاہ ہے تو یہ بھی قتلگاہ ہے، وہ بھی معصوم ہے یہ بھی معصوم ہے، وہ بھی امام ہے یہ بھی امام ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ راز کیا ہے کہ مسجد نہ جاؤ علی کی قتلگاہ، کربلا چلے جاؤ جو حسین کی قتلگاہ. وجہ یہ ہے کہ مسجد میں ایک عالم بیٹھا ہے جو کسی کی تقلید کرتا ہے، تمہیں تقلید کرواتا ہے، تو کہا مسجد نہ جانا یہ علی کی قتلگاہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو تقلید کے چنگل میں گرفتار ہو جاؤ. یہ ہے مسئلہ. اچھا ایک اور، عید نہیں منائیں گے. کیوں نہیں منائیں گے؟ زہرا کے گھر میں سوگ ہے. مجھے بتاؤ کہ امام علی کا دسواں اگر عید الفطر کے دن ہے تو پھر آٹھ ربیع الاول کو میرا گیارہواں امام شہید ہوتا ہے، اگلے دن تو بڑے خوشی خوشی سے تاج پوشی کر رہے ہوتے ہو، وہاں تو نہیں کہتے کہ ہمارا امام زمانہ یتیم ہوا ہے. چونکہ عید مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد وآل محمد زخرا وكرامة وشرافة ومزيدا. اجتماع کا، اتحاد کا ہے، وہاں کہا کہ ان کو گڑبڑا دو،
ان کو بہکا دو، ارے عید علی کا دسواں ہے، امام حسن نے نماز پڑھائی ہے عید کی، تو میں امام حسن سے بڑھ کے آگے بڑھ گئے ہوں، تو اگر یہی اصول ہیں تو پھر 29 ذی الحجہ کو، ذی قعدہ کو میرے نوے امام کی شہادت ہے، اور یکم کو مولا علی کا عقد ہوا ہے، وہاں تو بڑے کا تو علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، وہاں تو غم نہیں مناتے۔ اب آپ دیکھیں نا، اصول ہے تو بھی سب جگہ ایک اصول ہونا چاہیے، اگر ایک امام جا رہا ہے، ایک ہی دن پہلے اس کی شہادت ہوئی، اگلے دن مولا علی کا عقد ہے، وہاں تو بڑے لال لال کپڑے پہن کے آ رہے ہیں جناب، جھوم جھوم کے نعتیں بھی پڑھی جانی ہے، میلاد یہ قوالی بھی سب کچھ ہو رہا ہے، اور مٹھائیاں بھی بانٹی جا رہی ہیں۔ اگر اصول ایک ہیں تو پھر سب جگہ ایک ہونا چاہیے، اگر مسجد علی کی قتل گاہ ہے تو پھر کربلا بھی حسین کی قتل گاہ ہے، تو وہاں چلے جاؤ، یہاں نہیں جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فقاہت سے، علماء سے بیر ہے، علماء حصون الاسلام ہیں، جن کے لیے امام نے فرمایا یہ علماء فقہا تم پر میری طرف سے حجت ہیں، فَإِنَّمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ، میری حجت، میری سند، میرا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے، اور میں تم سب پر حجت رکھتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے عزیزہ نگرامی، اب کتنے باریک طریقے سے بہکا دیا، اب ہم بہک گئے نہیں جناب، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، خواب بھی نعرہ لگائی، میں بھی نعرہ لگاؤں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن عمل سے دور کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ راہ حل جب آئے گا تو میں اس کو ذکر کر رہا ہوں، ابھی صرف مسائل کا تذکرہ کر رہا ہوں میں، کہ یہ سافٹ وار جو لڑی جا رہی ہے، یہ صرف عقائد میں نہیں، اخلاق میں بھی ہے، سیاست میں بھی ہے، تعلیم میں بھی ہے، سب کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
یا پاک حسین تیرے منکروں پہ لعنت، یا غازی عباس تیرے قاتلوں پہ لعنت۔
بس عزیزہ نگرامی، وقت میرا پورا ہو گیا، فصل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل بحث سے، یہ سافٹ وار جو لڑی جا رہی ہے یہ بڑا حساس مرحلہ ہے، اپنے نوجوان بچوں کے ایمان کو بچائیں، ان کے اعتقادات، ان کے عقائد کو بچائیں، یہ شرعی ذمہ داری ہے ہماری، مجلسوں میں لے کر آئیں۔ فیملیز تباہ ہو رہی ہیں، خاندان بٹ رہے ہیں، عفت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اخلاقیات کو پامال کیا جا رہا ہے، فرش ادا کا تقدس نہیں رہا۔ اب انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو عرض کروں گا کہ کہاں تک دشمن نے سازشیں کی ہیں سافٹ وار کے ذریعے سے۔ تو اہل بیت جب بھی مشکل ہو اہل بیت کے پاس، قرآن کے پاس چلے جاؤ، اور دیکھو جب بھی ان میں سے قرآن یا اہل بیت تمہیں بلائے تو نا نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ ہاں دیکھوں گا، سوچوں گا، ہاں ٹھیک ہے، کمیٹی بیٹھے گی، اجلاس بلایا جائے گا، غور و فکر ہوگا، آئیں گے، نہیں، جب بھی بلائیں تمہیں، تم تو ان کو ہر وقت بلاتے ہو، اٹھتے بیٹھتے، گرتے پڑھتے، کیا کہتے ہو، یا علی مدد، جاب چاہیے مولا، بیٹا چاہیے مولا، بیوی چاہیے مولا، بینک بیلنس چاہیے مولا، گاڑی بنگلہ چاہیے مولا، دنیا چاہیے مولا، ہر چیز مولا سے، اور جب مولا بلائیں تو پھر کچھ لوگ تھے نا کربلا میں، مولا گھوڑا لے جائیے، بڑا تیز دوڑتا ہے، اور تلوار لے جائیے، بڑی برندہ، بڑی تیز تلوار ہے، اشاروں سے کاٹتی ہے، وہ لیزر جو ہے لیزر کی لیزر اس میں لگی ہوئی ہے، اور وہ شوں کرتی ہے تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بڑی تعریف کرنے والے تھے، ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہیں، ہمیں وہ بننا ہے جو ساتھ چلے امام کے، وہ بننا ہے جو ساتھ چلے۔ کچھ تھے ایسے، کچھ تھے جو امام کے ساتھ آئے، کچھ وہ تھے جن کو امام نے بلایا۔ اللہ اکبر، یہ ہے کرب و بلا، یہ ہے مکتب اہل بیت، یہ ہے درسگاہ شہادت۔ کچھ ہو تو جو حسین کے ساتھ چلے، کچھ وہ ہیں جن کو حسین نے بلایا، اور جب حسین نے بلایا تو دوڑ دوڑ کر آئے۔ چار محرم ہو گئی، آج اس فقیہ، اس مجاہد، اس مبارز کا تذکرہ ہے جو حسین کے زمانے طفولیت کا دوست اور ساتھی ہے، حبیب ابن مظاہر۔
امام نے خط لکھ کے بلایا ہے. کوفے والوں نے بھی خط لکھے تھے نا, آ جائیے مولا بیعت کریں گے, ایسا کریں گے ویسا کریں گے, نہیں قائم نہیں رہ سکے. ہم بھی خط لکھ رہے ہیں امام کو, مولا آ جائیے جلدی آئیے, الاجل الساعة قلم ہے بسر پلک جھبکتے مولا آ جائیے, بس آپ کے ساتھ ہیں. ایک ایسے ہی نوجوان تھا مولا علی کے پاس, مولا قیام, مولا نعرہ حیدر یا علی, مولا بیرا پار لگا دیں گے حکم کریں. مولا نے دیکھا اچھا کل جب آنا یہ سر کے بال کٹوا کے آنا. مولا حبدار تابے دار خدمت گزار حاضر حاضر. گھر پہنچا کہا کہ بس اب تو فائنل ہے, زوجہ سے کہا. اچھا مولا نے جس دن, ہاں ہاں جس دن دے دیے مولا نے. اچھا جناب کیا ہوا؟ مولا نے کہا ہے کہ یہ سر کے بال کٹوا کے آنا. تو زوجہ بولی ارے آپ کی تبھی بھی شادی ہوئی ہے, آپ گنجے ہو جائیں گے, سر منڈا لیں گے تو لوگ کہیں گے یہ آپ کا شوہر گنجا ہے. آپ ایسا کریں سر پہ صافہ باندھ لیں, مولا کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ایسے ایسے لوگ تھے مولا کو پتہ ہی, ارے جس کی تلوار ستر ستر پشتوں میں مومن و منافق کو دیکھے اس سے کہنے مولا کو پتہ نہیں. یہ بھی بیچارہ بیوی کے کہنے میں آ گیا, مشورے میں ایڈوائس کے لیے نہیں کھولا تھا زوجہ نے, اس کے کہنے میں آ گیا. سب زوجات ایسی نہیں ہوتی مادر اپنی ماؤں بہنوں سے, ہاں کچھ ہوتی ہیں. کیا ہوا؟ پہنچ گیا یہ صافہ باندھ کر. اب مولا سامنے سے گزرے اور کہا کہ ہاں بھائی آ گئے جی. مولا آ گیا, مولا نے کہا کپڑا تو ہٹاؤ. کپڑا ہٹایا, کہا کہ جب بال کی قربانی نہیں دے سکتے تو اپنے امام کے لیے جان کی قربانی کیا دو گے؟ کیسے آگے بڑھو گے تم؟ بال کی قربانی نہیں دے, آرام چھوڑنا نہیں چاہتے, موبائل چھوٹتا نہیں ہے, نماز قضا ہو جاتی ہے, پردہ سرک جاتا ہے. جب چادر کی حفاظت عورت نہ کر سکے تو امام زمانے کے ساتھ کیا چلے گی؟ جب ایک نوجوان اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو امام کے ساتھ کیسے چلے گا وہ؟ تو ایسے بنے کہ امام خود بلائیں, امام کہ آؤ ہماری مدد کے لیے. تو ہم بھی لیٹر لکھ رہے ہیں امام کو, یہ لیٹر جو ہے لکھ کے نہیں دیا جا رہا لیکن یہ جا رہا ہے, ای میل ہو رہا ہے, روحانی طور پہ امام کو پہنچ رہا ہے. کیا پہنچ رہا ہے؟ آ جائیے جلدی آئیے, قلم ہے بسر پلک جھپکتے مولا. تو پھر حبیب ابن مزاحی کی طرح بنے عزیزہ نہیں کریں, بس کوفے میں موجود زوجہ کے ساتھ گھر میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں. دخل الباب ہوا, گئے دروازہ کھولا, کون ہے؟ قاصد حسین. قاصد حسین؟ اچھا کیا ہے؟ حسین کا نام آیا, حسین کا خط لیا, آنکھوں سے لگایا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. زوجہ انتظار کر رہی ہے, آ کے بیٹھے دسترخوان پہ, خط کھولا پھر چوما, آنکھوں سے لگایا. میرے بچپن کے حبیب فقیہ تم پہ حسین کا سلام ہو, فرزند زہرا مشکل میں گرفتار ہے, اس کی مدد کے لیے جتنا جلدی کربلا آ جاؤ. والسلام حسین ابن. اللہ اکبر. حبیب نے نامہ پڑھا اور دسترخوان پہ رکھ دیا. زوجہ نے غور سے دیکھا, حبیب کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہے؟ ابھی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اب خط پڑھ کے رکھ دیا, کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا. اب جیسے ہی نام سنا حسین ابن علی کا فوراً چوکنا ہو گئی, سیدھے ہو کے بیٹھ گئی. میرے مولا کا, میرے آقا کا خط آیا ہے, کیا لکھا ہے؟ توجہ کرو عزداروں, ہاں حبیب کے لیے آنسو بہاؤ اور حبیب کے روح سے مدد طلب کرو کہ تمہیں استقامت دے. کہا کہ لکھا ہے حسین ابن علی نے, میں مشکل میں گرفتار ہوں, حبیب جتنا جلد ہو آ جاؤ. تو حبیب کے زوجہ کہتے ہیں, حبیب کیا سوچ رہے ہو, یہ لے تو لال کس لیے, یہ تعمل کس لیے؟ حبیب نے قسم خدا کی, خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, خدا نے مجھے مومنہ مجاہدہ بیوی دی جس کا عقیدہ سلامت, جس کا نظریہ سلامت. اے مومنہ مجھے معاف کر دینا, میں تو تیرے ایمان کو دیکھنا چاہ رہا تھا. بس یہ کہہ کے غلام کو حکم دیا, غلام میرا گھوڑا تیار کرو, میں آمادہ ہو کے آ رہا ہوں. اس حبیب کو آنے میں دیر لگی, ادھر غلام گھوڑے کے پاس کھڑا یہ کہہ رہا ہے, قسم خدا کی اگر حبیب کے آنے میں دیر ہوئی میں خود تنہا تنہا جالا جاؤں گا. اے ثانیہ زہرا تیرے بھائی پہ کیا وقت آ گیا کہ غلاموں کے غلام جان نثار کر رہے ہیں؟
اجرکم اللہ. بس عزاداروں ادھر سے حبیب چلا ادھر سے حسین نے استقبال کے لیے عباس کو بھیج دیا. عباس حبیب آ رہا ہے, بس بڑی شان سے حبیب آئے. خیام میں پتا چلا ثانیہ زہرا کو. اللہ اکبر, تم ایسے بنو کہ تمہارا امام تمہاری شہزادی تمہیں سلام کرے, تم انہیں سلام کرتے ہو حبیب کی طرح بنو. بس ادا دارو, ایک دم فضا نے کہا جناب زینب نے, جو فضا کیا مسئلہ ہے, یہ کیسا شور ہے؟ کہا بی بی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں, حسین کے بچپن کے دوست آئے ہیں. اللہ اکبر, کہا کہ فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو. فضا پہنچی, حبیب تیری قسمت کو میرا سلام. ارے ثانیہ زہرا, ارے تمہیں سلام کہہ رہی ہے, امامہ پھینک دیا. ارے کہا ارے آل محمد پہ یہ وقت آ گیا. اجرکم اللہ کہ ارے شہزادیاں غلاموں کو سلام پیش کریں. بس عزادارو, شب عاشورا پہنچی. ایک دفعہ حبیب گزر رہے تھے خیموں کے پاس سے, ثانیہ زہرا کی آواز آئی امام حسین سے, کہہ رہی ہیں بھیا اپنے اصحاب کو آسمان لیا ہے, کل ایسا تو نہیں تمہیں نہ لگایا آداب میں چھوڑ کے چلے جائیں گے. اللہ اکبر, حبیب نے سنا, الٹے قدموں دوڑے, اصحاب کے خیمے میں آئے, سب کو جمع کیا, امام سے درخواست کی آپ آئیے. امام پہنچے اصحاب کے خیمے میں, کہا مولا اگر ابھی اجازت دیجئے اپنی تلواروں سے اپنے سروں کو کاٹ ڈالے, ہزار مرتبہ تکا تکا ٹکڑا ٹکڑے کیا جائے اور ہوا میں منتشر کر دیا جائے اور ہر دفعہ پوچھا جائے کیا چاہیے, کہیں گے حسین کی نصرت. اللہ اکبر, حسین کی. بس عزتداروں, بس حبیب صبح عاشور بلند, صبح بلند ہوئی, آفتاب نکلا, شہادتوں کا سلسلہ. حبیب چلے, مولا اجازت دیجئے, آنکھوں پر پٹی بانی تاکہ پلکیں نہ جھک سکیں, کمر کو سیدھا کیا, لے کے نکلے تلوار, یہ کہتے ہوئے کہ میں حسین کے دفاع کے لیے آیا ہوں. لیکن بوڑھا تھا نا, بہت ضعیف تھا, لیکن پھر بھی کئی ناریوں کو فنار کیا. اس کے بعد بس تھوڑی دیر نہ گزری تھی آواز آئی, مولا غلام کا آخری سلام قبول کرو. اللہ اکبر, بس ایک دفعہ مولا عباس کے ساتھ لاش حبیب پہ پہنچے, دیکھا حبیب جا کنی کے عالم میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ایک دفعہ حبیب کے سرحانے پہنچے, حبیب کے سر کو زانو پہ رکھا, حبیب نے سوالیہ نگاہوں سے پوچھا, مولا حق ادا کر دیا بچپن کی دوستی کا؟ اللہ اکبر, بس مولا نے کہا حبیب تم نے صداقت کے منازل طے کر لیے. حبیب کا دم نکل گیا, حبیب جنت کو سدارے. میں کہوں حبیب کتنے خوش نصیب ہو, وقت آخر حسین کا زانو نصیب ہوا. ارے اچھا ہوا کرب و بلا کے آخر میں نہ تھے, عصر عاشور ہے, کند خنجر کی ضربے ہیں, شمر جالس علی صدر الحسین. ارے ناپاک قدموں سے حسین کے سینے پہ سوار ہے. میں کہوں حبیب فکر نہ کرنا, ایک دکھ یاری مدینے سے آئی ہے, اپنے بیٹے کے سر کو اپنے زانو پہ.